بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے پہلے بھی کئی پیغمبروں پر مذاق کیا جا چکا ہے، کئی پیغمبروں پر ٹھٹھا اڑا چکے ہیں، پھر میں نے کافروں کو چندین کے لیے ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، مہلت دے دی ہے، پھر میں ان کو پکڑ لوں گا، تو میرا عذاب کتنا سخت ہے، میرا عذاب کتنا سخت تھا. افمن ہوا قائم علی کل نفس، پھر کیا جو خداوند کریم ہر شخص کے کاموں کی خبر رکھتا ہے، بما کسبت جو وہ کرتے ہیں، وجعلوا للہ شرکا، اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرکا بنائے ہیں. قل سموہم، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، بھلا ان کے نام تو بتاؤ، ان شرکا کے نام تو بتاؤ. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم کو وہ بات بتلاتے ہیں جو ساری زمین میں کہیں وہ نہیں جانتا. ام بظاہر من القول، یا پھر اوپر اوپر کی بات بتلاتے ہیں. بل زینا، بلکہ مزین کر دیا گیا ان کافروں کے لیے اپنا کفر، کافروں کو اپنا کفر اچھا معلوم ہوتا ہے، ان کافروں کو ان کا کفر اچھا معلوم ہوتا ہے. شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے اور راہ راست سے روک دیا ہے. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بے شک دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. الحمدللہ، سورۃ 13 میں پارا سورہ رعد کی آج آیت نمبر 32، 33 اور 34 آپ کے سامنے پڑھی گئی. 32، 33 اور 34 آیت، آپ لوگ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ درس قرآن میں آتے ہیں، لیکن ایک نیت ضرور کریں، قرآن سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں، بیان کی نیت سے نہیں، قرآن سیکھنے کی نیت سے، تو آپ لوگ طالب علم شمار کیے جاؤ گے. کیا شمار کیا جاؤ؟ طالب علم. جیسے طلبہ مدرسے میں جا کر قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں، ایسا ہی سیکھتے ہیں، وہاں پر بھی دو چار پانچ آیتیں پر سمجھائی جاتی ہے سبق میں، پون گھنٹے میں، پورا سال پڑھتے رہتے ہیں. تو آپ لوگ درس قرآن کی نیت سے کہ ہم قرآن سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں گے، اس کا فرق کیا ہوگا کہ آپ گھر سے چلیں گے اس نیت سے، تو مسجد آنے تک آپ کے ہر قدم قدم پر گناہ معاف ہوں گے اور آپ لوگ جنت کا راستہ طے کر رہے ہیں. اور تیسری بات حدیث میں ہے کہ آسمان کے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، سمندر کی مچھلیاں، درندے، پرندے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور چھٹی بات حدیث میں آتا ہے آپ کے قدم کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ اس وقت جب کہ آپ کی نیت طالب علم کی ہو کہ میں درس میں جا رہا ہوں قرآن کا یا حدیث کا, وہاں جا کر قرآن سیکھوں گا کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے, پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, پھر اس قرآن کی آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں. یہی ہوتا ہے, ہم نے بھی اسی طرح پڑھا ہے دارالعلوم کے اندر میں. اتنا ہے کہ آپ لوگ ہفتے میں ایک بار پڑھتے ہیں, وہ لوگ روزانہ پڑھتے ہیں, اتنا فرق ہے. آپ لوگ 13 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں جو پابندی سے آ رہا ہے, وہ لوگ 1 سال میں ختم کر لیتے ہیں. تو آپ تو لمبے طالب علم, اگر نیت صحیح ہے تو زندگی بھر نیت کر لو کہ جب بھی موقع ہوگا انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گے. تو سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلے جائیں گے تو آخری فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ طالب علم کی نیت سے زندگی گزار رہے تھے, اور اس نیت پر ہی تمہاری موت بھی آئے گی. گویا قیامت کے دن نیک اور صالحین اور طلبہ کے سار اٹھائے جاؤ گے. اس لیے بہت ضروری, پہلے زمانے میں کہاں ہوتا تھا مدرسہ, ہوتا تھا نہیں. کسی کے 900 استاد ہے, کسی کے 4000 استاد ہے, کسی کے 3000 استاد ہے. کیا بات ہے, کوئی ایک مدرسے میں 3000 استاد پڑھاتے تھے؟ 4000 استاد نہیں. کبھی اس کنٹری میں چلا گیا, وہاں جا کے حدیث پڑھا, وہاں کے چلا گیا 2-3 سال وہاں قرآن پڑھا, وہاں چلا گیا تو وہاں یہ حدیث فقہ پڑھی, اس طرح. تو آپ درس قرآن قرآن سیکھنے کی نیت سے آئیں کہ ہم اللہ کا قرآن سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی, آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منہ مانگے, معجزات مانگے کہ ہمیں یہ بتلاؤ ہمیں یہ بتلاؤ, جیسے میں نے بہت سی بار آپ کو بتلایا ہے. تو گویا وہ لوگ آپ کا مذاق کر رہے تھے, یہ پہاڑ ہے اس کو سونا بنا دو, یہ پہاڑ ہٹا دو پانی لے آؤ سمندر بنا دو. مکہ کی زمین میں کھیتی بننے لگے, یہ سب ایسے معجزات مانگتے, آسمان پر چڑھ جاؤ پھر سیڑھی لگاؤ آسمان پر, یہ قرآن میں ساری باتیں ہیں. ایسے معجزات وہ مانگتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرتے تھے بہت زیادہ. اور میرے بھائیو یاد رکھو, ایک بات ضرور یاد رکھیں, جو بھی دین کا کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو یہ کوئی باپ کا کھیل نہیں ہے, کھانے کی چیز نہیں ہے. اس میں لوگ آپ کے مخالف ہوں گے, سب سے پہلے آپ کے خاندان والے, گھر والے, فیملی والے, اطراف والے آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے, آپ کے دشمن ہو جائیں گے, مخالف ہوں گے, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. جو دین کا کام کریں اور ان کے اوپر آزمائش, ابتلا, تکلیفیں نہ آئیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, گویا اس کا کام قابل اعتبار ہی نہیں ہے. دین کا کام ہی ایسا ہے جس میں دشمن بہت ہوتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلایا ہے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہی اس آیت میں, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اے میرے نبی میں تمہیں تسلی دیتا ہوں کہ یہ آپ لوگ آپ کی مذاق کر رہے, گھبرائے نہیں, آپ سے پہلے سارے نبیوں کا مذاق کیا گیا ہے. معلوم ہوتا ہے دین کے کام میں تو مذاق ہوتا ہے, گالیاں بھی دیں گے, برائیاں بھی کریں گے, کیا اور کیا کہیں گے. صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا, ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کو نہیں چھوڑا ہے, نبی کو نہیں چھوڑا ہے, امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں چھوڑا ہے, بڑے بڑے اکابرین کو, اولیاء اللہ کو نہیں چھوڑا ہے. کسی کو کافر, کسی کو کیا, کسی کو کیا, کسی کو کیا کہا. آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو پتا چلے گا آپ کو مذاق. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, لا تمار اخاک ولا تمازح, اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا بھی نہ کرو اور مذاق بھی نہ کرو. کسی کو حقیر نہ سمجھو. یہ لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لوور سمجھتے تھے. ان کے پاس مکان نہیں، ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، مذاق کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مطاف میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو ابو جہل نے اعلان کیا، اس لیے کہ ابو جہل نے ایک دن پہلے کہا تھا اگر آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مطاف میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو میں ان کو بتاؤں گا. پھر اس نے اعلان کیا، سارے لوگ کہہ رہے دیکھیے کیا کرتا ابو جہل، مذاقی جہاں پر ہو تو لوگ دیکھ، تماشا دیکھنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، یہ تو قانون ہے، کچھ بھی تھوڑا ہو جائے تو دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور آج کل تو ویڈیو ہی لے لیتے ہیں، ویسے بھی ماشاء اللہ کچھ نہیں ہوا پھر بھی عام کر دیتے ہیں، اتنے سے اتنا کر دیا، عام طور پر ایسا ہوتا. بس یہ تماشا ہی سارے آ گئے حرم میں مطاف میں. ابو جہل نے اعلان کیا کون ہے، وہاں پر ایک اونٹ کو ذبح کر دیا گیا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا کر لے آئے ادھر. تو عقبہ ابن ابی معید گیا وہاں، اس نے اوجڑی اور وہ اس کی گندگی جو ہوتی ہے اونٹ کی پخانہ وغیرہ اٹھا کر لے آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا، پیچھے رکھ دیا تھا، اور سارے تماشائی دیکھنے والے تالی بجا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بچی حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، وہ آئی اور اس نے اس کو ہٹایا اور اس نے کہا کہ تم میرے ابو کے ساتھ چھوٹی بچی ہوتی. تب اللہ کے حبیب نے سجدے سے سر اٹھایا، کتنا ہیوی ہوگا اونٹنی کا، مذاق کیا گیا بہت زیادہ. حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس واقعے کو امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے مینا کے بازار میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ اعلان کر رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او بھائیو کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پیچھے ایک لمبا ترنگا خوبصورت آدمی، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پیچھے سے مار رہا ہے، پیچھے سے مارا. طارق رضی اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت وہاں موجود تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحبان ہے، یہ کون لوگ ہیں، فرمایا یہ بھتیجا ایک چچا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دین کی دعوت دے رہا ہے، اور پیچھے ان کا باپ ان کا چچا ہے، وہ مذاق کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے میرا بھتیجا، اس کی بات نہیں ماننا، یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، اور پیچھے سے پتھر مارا. تاریخ بڑی پڑی ہے. تو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مذاق ہے کیا گیا، قرآن میں ہے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہلے سپارے میں آٹھویں رکوع میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو، اس لیے کہ ان کے اندر میں کوئی آدمی قتل ہو گیا تھا. ابو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے کیا خبر، قتل کرنے والا کون، مجھے کیا خبر، لیکن اللہ کہہ رہے گائے ذبح کرو، پھر گائے کو تم کاٹو گے نا اس کا ٹکڑا لے کر گوشت کا، اس مردہ آدمی کے بدن میں ٹچ کرنا تو یہ زندہ ہو کے تمہیں جواب دے گا کہ میرا قاتل کون ہے، یہ جواب دے گا. تو کیا کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا، گائے کو ذبح کرو. قالوا، تو ان سب نے بنی اسرائیل نے کیا کہا، أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اے موسیٰ تم ہماری مذاق کر رہے ہو، ہم سے مذاق کرتے ہو، نبی کو کہہ رہے ہیں ہماری مذاق. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، اگر میں مذاق کروں تو پھر میں جاہل لوگوں میں سے شمار کیا جاؤں گا، میں کیوں تمہاری مذاق کروں، میں نبی ہوں، میں اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہیں حکم دے کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، تو نبی کی بات کو ہی مذاق مان رہے.
بلکہ ایک جگہ پر تو عجیب بات، ونادا فرعون فی قومہ، فرعون نے اعلان کیا اپنی قوم میں، قال یا قومی، او میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میری حکومت مصر پر نہیں ہے؟ میرا شہر دیکھو ایجپٹ کتنا اچھا ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، نہیں دیکھ رہے ہو میرے کسل اور بنگلے کے نیچے سے نہریں جاری ہے، افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں، ام انا خیرم من هذا الذي هو مہین ولا یکاد یبین، میں کتنا اچھا ہوں، یہ موسیٰ، یہ جو دین کی دعوت دے رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ ذلیل آدمی، لوور قسم کا آدمی، فلولا القی علی اسویرۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اگر اس کا اللہ کی کوئی ویلیو ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے یا فرشتے ان کے ساتھ ہوتے، کوئی نہیں ہے، دیکھو کس کا مذاق ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا کیا ویلیو، میں فرعون، میرے ہاتھ میں سونے کا کنگن، میرے بیٹھنے کا یہ تخت دیکھو، میرا مکان دیکھو، یہ کون ہے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بڑی شدت والی تھی، جلالی آدمی تھے، اللہ نے قرآن میں ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار واقعات بیان فرمائے ہیں، عجیب عجیب، مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت آئی، واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، ملک الموت آئی تو اس زمانے میں ملک الموت انسانی شکل میں آتی تھی، چپ چاپ سے نہیں، جیسے آج آتی ہے پتہ نہیں چلتا، روح لے کر چلے جاتے، اس زمانے میں انسانی شکل میں آتے تھے، چلو اللہ بلاتا ہے، پھر وہ روح نکال کر لے جاتے، تو موسیٰ علیہ السلام تھے بھی جلالی، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپر مارا ملک الموت کو، اس کی آنکھ نکل گئی، آنکھ نکل گئی، فرشتے کی کیسے جلالی ہے، فرشتے کی آنکھ نکل گئی، یہ فرشتہ اللہ کے پاس گیا، صحیح حدیث مسلم شریف کی، اٹھا کر دیکھو، ہم اللہ تو نے کیسے آدمی کے پاس مجھے بھیجا، مارا تھپر میری آنکھ نکال دی اس نے، اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا جو موسیٰ نے کیا ہے، فرمایا چلو کچھ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، آپ جاؤ موسیٰ کو کہو تمہیں رہنا ہے رہو، دنیا میں جتنا بھی رہنا ہے رہو، کو ہاتھ رکھ دو بیل کے اوپر، تمہارے ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آ جائے اتنے سال رہو، کہا پھر کیا ہوگا، پھر میں ہی آؤں گا دوبارہ لینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا اس وقت بھی جانا ہے اور ابھی بھی، چلو میرے اللہ کا حکم ہے، لیکن ایک کام کرو، فرشتے سب کہہ رہے ہیں، ایک کام کر لو میرا، کہ میری روح یہاں نہیں نکالنا ہے، مجھے لے جان، مجھے جانے دو، کہاں پر، بیت المقدس، ایجپٹ میں ہے نا یہ، تو یہاں سے کہاں جانا ہے، بیت المقدس، میں جب وہاں پہنچ جاؤں اب پتھر ماروں تو میرا پتھر جا کر بیت المقدس کے صحن میں گرے، اتنا قریب میں پہنچ جاؤں تو میری روح نکال لینا، موسیٰ علیہ السلام کی بات قبول ہوئی، وہ چلے گئے، وہاں جب پہنچے اتنا قریب بیت المقدس کے کہ فرشتے نے ان کی روح کو نکال لیا، مسلم شریف میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو اس جگہ سے، جہاں تو مسجد اقصیٰ گئے تھے نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں سے، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ وہاں گئے تھے نا، فرمایا میں نے مسجد اقصیٰ کے پاس ایک قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کھڑے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اگر میرا سفر ادھر ہوا تمہارے ساتھ میں تم کو بتاؤں گا کہ وہ قبر کہاں ہے، لیکن جانا ہی نہیں ہوا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو وہاں حضرت کا انتقال ہوا، تھے بڑے جلالی، لیکن دیکھو فرعون کیا کہہ رہا ہے، حضرت کو آدر کی بیماری تو نہیں تھی لیکن قوم نے تہمت لگائی، دے اکیوز حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو آدر کی بیماری، آدر کے معنی ہے پیشاب کے نیچے جو خصیہ ہے وہ جو ہے وہ کہ ان کو بہت بڑے ہیں، اس لیے وہ ہم سب مل کر کے نہاتے نہیں ہیں، ہم سب چونکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ سب ایک سمندر میں پانی میں نہاتے تھے ننگے، تو کہا موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ نہاتے نہیں ہیں، ان کو یہ بیماری ہے اس لیے وہ اپنا ستر کھولنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اللہ بھی نہیں چاہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں یہ لوگ تہمت لگائے، تو ایک کبھی جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں غسل کے لیے جاتے تھے تو ایک پتھر پر اپنا کپڑا رکھ دیا، یہ بھی مسلم شریف میں، اپنا کپڑا رکھ دیا اور نہانے کے لیے گئے، اب نہا کر کے جب نکلے کپڑے لینے کے لیے، کب تو کپڑے پہننے ہیں نا، یہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا، کپڑے لے کر بھاگا، صحیح ہے حدیث، کپڑا لے کر بھاگا 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 بھاگا، وہ گاؤں کے قریب ان کا بڑا مجمع قوم بیٹھی ہوئی تھی وہاں تک یہ پتھر بھاگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے کپڑے مجھے دے دے، میرے کپڑے، چونکہ بدن میں کپڑے نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ظاہر کرنا تھا، محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی اپنے نبی کو عیب والا نہیں بنایا ہے، کسی نبی کو عیب والا نہیں بنایا، بغیر عیب کے اللہ نے ہر نبی کو بھی پیدا کیا ہے، دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام بیمار نہیں ہے، ان کو یہ بیماری جو تم لوگ کہہ رہے ہیں یہ بیماری آئی نہیں، قوم کو تسلی ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جلال ایسا کہ جب پتھر ٹھہر گیا تو اٹھا تو ڈنڈا ساتھ میں، اتنا زور سے مارا یا تو تھپڑ مارا پہاڑ پر یا اس پتھر پر یا اپنی لکڑی ماری، بعض روایت میں کہ تھپڑ مارا کہ ایسا نشان ہو گیا اس پتھر پر، بڑے جلال، لیکن فرعون کیا کہہ رہا ہے، ان کو دیکھو کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اگر یہ سچا آدمی ہوتا تو ان کے پاس سونے کے سنگ کنگن ہوتے، لولاول کی آ رہی اسویرتم من ذہب، اللہ ان پر سونے کے کنگن ڈالتا یا فرشتے ان کے ساتھ گھومتے، مذاق اڑایا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا ہے، اتنے واقعات ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب کبھی ہانڈی پکاتی تھی، اب ہانڈی ریڈی ہو گئی تیار ہو گئی، ہماری طرح تو مکان نہیں تھے کہ کوئی آ نہیں سکتا ہے، کچے مکان وغیرہ، تو وہ اوپر سے ہانڈی میں گندگی ڈالتے تھے کہ یہ کھائے ہی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ام کلثوم، زینب، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رقیہ جب گھر سے نکلتی تھی تو وہ دروازے کے سامنے کانٹے ڈالتے تھے تاکہ ان کے پیر میں کانٹے چوبے، اللہ کے حبیب ان کے کانٹے بھی نکالتے تھے پیر سے بچیوں کے، بہت ستایا، یہاں تک کہ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے نبی کی بیٹیوں سے، ان کو ابھی طلاق دو، بلکہ عتیبہ کو کہا جا کر ان کے منہ پر تھوکو، اللہ کے حبیب کے منہ پر، واقعہ مشہور ہے وہ بھی کہ اللہ سلط سل ان کے اللہ تمہارے اللہ دنیا کے کٹوں میں سے کوئی کٹا اس پر مسلط کر دے، تو جب یہ سفر میں گیا تو ایک لائن نے اس کو کھا لیا، اگرچہ وہ سب کے درمیان میں سویا ہوا تھا، پھر بھی ساری طرف اونٹ ہے، سامان ہے، بیچ میں آدمی، یہ بیچ میں وہ آیا سونگ کر کے اس کو لے گیا، کھا گیا، اللہ کے نبی کی بدعا تھی، یہ تھوکا اللہ کے حبیب کے چہرے پر اور کہا تیری بیٹی کو طلاق ہے، ستایا، اپنی تلواروں کو زہر کے اندر میں، زہر میں انہوں نے ڈبویا اور گھر کے چاروں طرف کھڑے ہوئے کہ آج نبی کو رات میں قتل ہی کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، 2.5 سال تک جیل میں بٹھایا، شعب ابی طالب میں 2.5 سال تک، اندازہ کرو چھوٹی چھوٹی بچیاں، خدیجۃ الکبریٰ اس وقت ایک ہی بیوی تھی، 2.5 سال تک جیل میں، ہمارے یہاں تو ماں باپ آ کے کھانا بھی دے جائے، ان کے یہاں تو مکہ میں اعلان تھا کہ جس نے بھی ان کے شعب ابی طالب میں ہماری مکہ کی کوئی بھی چیزیں ان کو پہنچائی، کھانا ہو یا کوئی بھی، ان کے ساتھ ہم بوائیکٹ کریں گے، جا ہی نہیں سکتے ہو اس قسم کی. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھر بھی وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی گھبراؤ نہیں، گھبرانا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے مکی صورتوں میں دیکھو کہ اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت اور لو ہے، کہ ہر جگہ پر نبی کے ساتھ محبت کی باتیں، تسلی کی باتیں، نہ گھبرانا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، گیو دیم چانس، چانس، مہلت ہے، مہلت ہے. اس کو یہاں بھی کہہ رہے فَأَمْلَيْتُ، میں نے مہلت دی ہے، للذین کفروا، ان کافروں کو، ثم اخذتهم، اگر یہ پھر بھی نہ سدھرے تو میں انہیں پکڑ لوں گا، میں ان کو پکڑ لوں گا جیسے میں نے پچھلی قوم کو میں نے پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، عذاب نہیں کہا، عذاب نہیں کہا کہ میرا عذاب کیسا تھا. فکیف کان جہنم نہیں کہا، میں جہنم کیسی تھی. عقاب، عقاب کے معنی میری مار کیسی ہے، دیکھ کیسی پڑ رہی ہے تجھے، ایسا کہہ رہے اللہ پاک. یہ قرآن کا طرز ہے، عجیب انداز میں اللہ سمجھا رہا ہے، میری مار کیسی ہے، میرے ڈنڈے کیسے ہیں، اس طرح سمجھا رہا ہے. جا کر پوچھو ان کو، یوں اللہ کہہ رہے ہیں، فَقَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کیسی تھی میری مار. یہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر کوئی بچتا نہیں ہے، یہ قرآن کا طرز ہے. اللہ اس طرح سمجھاتا ہے کہ تم نہیں سدھرتی ہو، نہیں چینجنگ کرتے ہو اپنی زندگی میں، تو سمجھ لو پھر تو میرا عذاب آنے، پھر تو میرا میری مار پڑنے والی ہے. کس طرح کی، وہ اللہ بیان فرماتے ہیں. آگے کہہ رہے فمن افمن ہوا قائم علی کل نفس، پھر کیا ہر شخص کے کاموں کی خبر اللہ کو نہیں ہے، وہ نگران نہیں ہے. یہاں پر لفظ قائم ہے، قائم کا ایک معنی ہے کھڑا ہونا، قائر کے مقابلے، میں قائر ہوں ابھی بیٹھا ہوا، عربی میں قائر کے معنی بیٹھا ہوا، اور قائم کے معنی کھڑا ہے، کہ نماز میں کھڑا ہے، یہ نماز میں بیٹھا ہے، قائدے میں نا، قائدے میں بیٹھا ہے، یہ قائدہ، قائر کے معنی بیٹھنا، قائم کے معنی کھڑے نا، قیام جس کو کہتے ہیں قیام. لیکن یہاں قائم سے مراد کھڑا ہونا نہیں ہے، اگر اللہ کھڑا ہوا تو پھر اللہ کی ذات میں یہ تو بے ادبی، شان میں، اللہ کی شان میں گستاخی ہے. یہاں قائم کے معنی نگران کے ہیں، جیسے دوسری جگہ حسید، حفاظت، وکیل، کفالت کرنے والا، اس طرح یہاں پر بھی نگرانی کے معنی میں ہیں، نگرانی کے معنی کہ اللہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، اللہ ہر چیز کا نگران ہے، اللہ ہر چیز کی کفالت کرنے والا ہے، اللہ علیم کل ہے، سب چیز کا علم اللہ کے پاس، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار ہے، جو چاہے کرتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. یہ ساری چیزیں اس میں، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، ہر انسان کا نگران ہے، خبر رکھنے والا ہے. اسی لیے قرآن میں کیا ہے، ان ربک لبل مرساد، تیرا رب گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے. ارے نہیں دیکھا، ہنٹنگ کرنے والا ایک دم بیٹھ جاتا ہے. بلی کو دیکھنا، جب بھی کسی چیز کی ہنٹنگ کرنے والی ہے تو نہ اپنا سر ہلائے گی اور نہ ادھر دیکھے گی، نہیں، بالکل اس کی ٹاک میں بیٹھی ہے نا، ایسا. اس کو کہتے ہیں مرساد، جیسے گھاٹ میں آدمی بیٹھے، کب موقع ملے اس کو شوٹ کر دو، اس کی ہنٹنگ کر لو. فرمایا اللہ تیرے گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اگر تو نے زندگی نہیں بدلی تو کب تجھ پر عذاب آ سکتا ہے، پتا نہیں تجھے. تو اللہ تو جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے، اس کی نگرانی کرنے والا ہے. وجعلوا للہ شرکا، اور اللہ کے لیے تم نے شریک بنائے. اب یہ آیت بھی عجیب ہے، اللہ ابھی تو کہہ رہا ہے کہ خبر رکھنے والا ہے، نگران ہے، ابھی کہہ رہے ہیں تم لوگ اللہ کا شریک کر رہے ہو. دونوں جملے میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک طرف کہہ رہے ہیں ہمارے حضرت مولانا حسن علی صاحب میاں ولی والے، بہت عجیب، دو طالب علم نے تفسیر پڑھی تھی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے دابل میں اس زمانے میں تفسیر پڑھی تھی. اس زمانے میں حضرت شاہ صاحب سے کوئی تفسیر پڑھے, جیسے اس زمانے میں کہ دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں, دارالعلوم فلاں کا فارغ ہوں, او بڑا مولوی ہے یہ تو, اس کے پاس تو بہت علم ہے. شاہ صاحب کے پاس جو علم پڑھ لیتا تھا سبحان اللہ. اب یہ دو تین طالب علم کہا کہ چلو ہم حسن علی صاحب کے پاس تفسیر پڑھاتے رہے. وہ صرف یہی جیسا ابھی تفسیر کرتا ہوں میں, وہ ڈھائی تین مہینے مسلسل گھنٹے در گھنٹے صبح شام تفسیر پڑھاتے تھے. تو یہ لوگ چلے گئے کہ ہم کو تو ماشاء اللہ علم بہت ہے, ہم تو حضرت کے سامنے جا کر بس ہاں ہاں ہی کرنا ہے, سننا ہی ہے. جیسے ہی گئے خدمت میں پہنچے تو حضرت نے کہا تفسیر پڑھی ہم نے تو پڑھ لی ہے. کس کس پڑھی ہے؟ شاہ صاحب سے پڑھی ہے. اچھا ماشاء اللہ, آؤ بیٹھو ادھر, سورہ مائدہ کھولو. سورہ مائدہ صاحب کے پارے کی کھلوائی گئی, فرما دیکھو یہاں کیا کہہ رہے ہیں, شروع کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو وعدہ پورا کرو. پھر آگے فوراً کہا احلت لکم بہیمت الانعام, اللہ نے تمہارے لیے جانور کو حلال کیا ہے. اب کیا وعدے کی بات ہو رہی ہے اور حلال جانور کو آیت میں جوری نہیں ہے, بتاؤ نا یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرو, پھر فوراً کہہ رہا ہے حلال جانور کھاؤ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مولانا حسن علی صاحب کے فرماتے ہیں ہمارے بھی گاؤں میں ایک مجذوب قسم کا پاگل آدمی تھا, وہ گلیوں میں چلا کرتا تھا, وہ کہتا تھا اس قسم کے بے ربط جملے کہ بکریاں گھاس کھا رہی ہے اور سکندر مر گیا. کہ جیسے اس جملے میں کوئی جوڑ نہیں ہے نا, بکریوں کو کیا جوڑ ہے سکندر کے ساتھ, یہ کھا رہی ہے مر رہا ہے. فرمایا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے, بتاؤ کیا مطلب ہے؟ میری بات سن میں آ رہی ہے؟ تفسیر کوئی آسان بات نہیں ہے. اس لیے تو کافر کہتے ہیں تمہارا قرآن ایسا ہے, لیکن قرآن کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کا کلام اتنا جامع ہے کہ تمہیں کہاں سمجھ میں آنے والا ہے. اللہ نے اس کو اکابرین پر کھولا ہے قرآن کریم کو. اللہ فرما رہے ہیں افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت, فرمایا اللہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے. تم لوگ اللہ کے شریک کر رہے ہو اور اللہ کو اس کا علم نہیں ہے؟ اللہ کے پاس سب کچھ کا نگران ہے, علم رکھنے والا ہے, تو تم نے جو شرکا بنائے کہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے. اس لیے کہ شرک کی تین صورتیں ہیں, یا تو کوئی آدمی یوں کہہ دے مستند دلیل کے ساتھ, ایک آدمی یوں کہہ دے بالکل صاف صاف کہ اللہ نے فلاں فلاں معبود کو اختیار دیا ہے, فلاں ولی کو, فلاں بزرگ کو, فلاں کو اختیار دیا ہے کہ تم سب کچھ کرو, بچے دے دو, کسی کے پاس جاب نہیں تو جاب دلوا دو, عزت دلوا دو, کیس میں پھنسا ہوا ہے اس کے کیس چھڑوا دو, یہ ایسا اختیار دے دیا ہے. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو بتاؤ اللہ نے کسی کو ایسے اختیار دیا ہو. یا نمبر دو پر اگر یہ نہیں ہے تو پھر نمبر دو پر کیا اللہ کو پتا ہی نہیں ہے کہ زمین میں کتنے شرکا ہیں؟ حالانکہ اللہ تو علیم ہے, اللہ تو قادر مطلق ہے. کیا آج اللہ کو پتا ہوا کہ تم لوگوں نے یہ شریک بنائے, یہ سب اللہ کے شریک ہے, وجعلوا للہ شرکا, آج اللہ کو علم ہوا؟ پہلے علم نہیں تھا جیسے آیت میں کہا ہے. یا نمبر تین پر اپنی طرف سے جس کو چاہتے ہو جو چاہتے ہو معبود بنا لیتے ہو کہ فلاں کے یہاں گیا تو میرا کام بن گیا, فلاں کے یہاں گیا, فلاں جگہ فلاں مزار پر گیا تو مجھے لڑکا مل گیا, فلاں جگہ گیا لڑکی مل گئی, فلاں جگہ میں نے سوئی لگائی میرا دانت ٹھیک ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, یہ سارا اختیار تو ان کے پاس ہے, اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب تو شرک ہے, یہ اللہ کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا, اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے, بالکل نہیں. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا نا, وہ کیا کہتے تھے اللہ کے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم سب پوری دنیا کے انسان جنات کو میں نے پیدا کیا, تمہارے 50 سال میں تمہارے 5-5 10-10 بچے ہیں ایک ایک کے پاس, میں اللہ سب کا پیدا کرنے والا، میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ میرے پاس طاقت نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم، اللہ کو کیا ضرورت؟ جس قسم ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ کہہ رہے ہیں میں مشرک کی کبھی مغفرت نہیں کرتا، کبھی نہیں. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ میں سب کی مغفرت کر دیتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وجعلوا للہ شرکا قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کہہ دیجئے ان کو بتاؤ تو صحیح کون کون سے تمہارے بوٹ ہیں جن کو پتا ہو کہ سمندر میں مچھلی کون سی مر گئی، سمندر میں کون بھوکا ہے، اب آسمان میں سورج یا چاند کی تبدیلی کب ہوگی، رات اور دین کی یہ ہوا وغیرہ کب ہوگا، کیا کوئی ہے ایسا معبود؟ فرمایا وہ تمہاری اندر کی بات تو چھوڑو، تمہاری ظاہر کی بات کا بھی پتہ نہیں رکھتے ہیں، پھر کیسے تمہارے معبود بن گئے؟ کہ یہ عزت دینے والا، یہ بارش دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. اللہ کے حبیب تو کہتا زجارک وجل سناؤک، عزت تو اللہ کی راجپال کی نہیں، ان کا جو بوٹ ہے راجپال کا یہ عزت دینے والا ہے، یہ فلاں ہے اہرمن، یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ بارش لانے والے، یہ بیماری کو اچھا کرنے والے. فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مشکل کشا وہی ہے، مراد پوری کرنے والا وہی ہے. اسی لیے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں پتا نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، تم تین ہو بیٹھے ہوئے، چوتھا اللہ ہوتا ہے. اور پھر کیا کہا؟ ما یکون من نجوا ثلاث الا رابعهم ولا خمس الا هو سادسهم، پانچ تم ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، تم کم ہو یا لاکھ آدمی ہو، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. درخت سے پتا گرے اللہ کو پتا، درخت پر پٹا لگے اللہ کو پتا، درخت سے گیرے پھل اللہ کو پتا، سمندر میں مچھلی مرے اللہ کو پتا، کون جانور بھوکا اللہ کو پتا. بلکہ حدیث میں ہے کالا پتھر کالا پہاڑ، کالی رات میں کالی چونٹی پہاڑ کے اندر میں چلتی ہے، اس کے چلنے کی لائن کو اور اس کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ کو پتا ہے. اللہ کو سب کچھ پتا ہے، کون ہے جو بتا سکے؟ ہے کوئی معبود دنیا میں تو اس کا اظہار کر سکے جو بتا سکے؟ معلوم ہوتا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک گاؤں میں گئے ہوئے تھے سبحان اللہ، اور گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مسجد سے آواز آئی مائک سے بہت شور کی، مائک میں بیان ہو رہا تھا بہت شور سے، ہم نے سمجھا لڑائی جھگڑے ہو گئے. باہر نکلے تو دیکھا لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ چلو اچھا لڑائی تو نہیں ہو رہی، واہ واہ تو کر رہے ہیں مسجد میں، لیکن کیا ہو؟ جا کر پتا چلا کہ وہ مول صاحب نے بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک تخت پر عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہوگا اور ایک عرش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ہم کہیں گے ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، رسول ہم تم سے مدد مانگتے ہیں. تو سب نے کہا واہ واہ بڑا کمال کر دیا اس پر. حالانکہ قرآن میں ہے نا، ہم روزانہ کہہ رہے ہیں نا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں یا کسی اور کو کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہے نا؟ اس پر واہ واہ اور اس پر سبحان اللہ. اس لیے ایسے حالات ہیں. فرمایا اللہ پاک نے قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تو وہ آپ کو بتلائیں جس کو زمین میں نہیں جانتے ہیں. بتلاوے تو صحیح، کون ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ یہ بت کچھ جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے. ارے میں یہاں بیٹھا ہوں اور ایک بت انڈیا میں، اس کو میری حالت کی کیا پتا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ام بظاہر، ارے چلو ایک بزرگ وہاں انتقال کر گئے، ان کو کیا پتا مجھ پر کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں سو گئے، ان کو کیا پتا مجھے کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ سب جگہ حاضر کون ہے؟ اللہ پاک ہے. ام بظاہر من القول، یا پھر تم بکواسی کرتے رہتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ فلاں جگہ گیا مجھے لڑکا مل گیا، فلا جگہ گیا میرا کام بن گیا، فلا جگہ فلا بزرگ میرا جاب مل گیا، نہیں نہیں سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، ہاں اسباب کے درجے میں ان کا وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگا، مانگنا تو اللہ سے ان سے نہیں، اگر وہ خود ہی کر سکتے تھے تو پھر قبر میں کیوں سوئے ہیں، وہ خود نکل جاتے آرام سے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ فلاں مزار پر گئے، فلاں کو بچہ مل گیا تو میں بھی جاتا ہوں. میں نے کہا ان کی تاریخ تو پر حضرت کی تاریخ میں ہے، ان کی تین بیویاں تھیں، تینوں میں سے کسی ایک کا بھی بچہ نہیں تھا. اگر وہ تھے ایسے تو پھر اپنا بچہ کیوں نہیں لائے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی عیسیٰ اور نبی زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ سے بچہ مانگ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے نا. ابراہیم علیہ السلام بھی مانگ رہے، سب اللہ سے مانگ رہے. اسی لیے ایک آدمی نے کہا اور عجیب کا فرمایا، میں مدینہ منورہ گیا، میں چاہ رہا تھا کہ سب کچھ نبی سے مانگوں، لیکن میں نے دیکھا قرآن کی ہر آیت میں نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو پھر میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں؟ قرآن میں ہر جگہ اللہ کے نبی کی دعائیں کتنی ہیں، کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے مانگ رہے. ارے میری بات تو سمجھ میں آتی تمہیں؟ اللہ یہ ہی کہہ رہے ہیں، ان کو بتاؤ نا، ہے کوئی جن کو پتا ہو دنیا کا سوائے اللہ کے؟ کسی کو پتا نہیں ہے. لیکن بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، ان شیطان نے کفر کو تمہارے سامنے بہت اچھا پیش کیا ہے. کفر کو دیکھ لو، بدعت کو دیکھ لو، آج کتنی بدعت پھیلی ہوئی ہے، شیطان ان کے سامنے اس کو اچھا پیش کیا، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور نہ اس کا ذکر حدیث میں، نہ صحابہ میں، نہ تابعین اولیاء میں، کہیں بھی نہیں ہے. کرتے رہو بس، ایسا پھنسا دیا ہے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک دیا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ہاں، اس لیے ہر روز صبح اٹھ کر اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالی مجھے ہدایت پر باقی رکھنا، مجھے گمراہ نہ کرنا. ربنا ہب لنا، نہیں نہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہر نماز کے بعد دعا کرو. یہ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جو ہر نماز کے بعد یہ دعا تین بار پڑھے گا اس کی موت ایمان پر آئے گی. ربنا ہب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہدایت مجھے دے دی ہے، میں مسلمان بن گیا، اب مجھے مجھ سے ایمان کو نہ لینا، مجھے کفر اور ارتداد کی طرف نہیں بھیجنا ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے مجھ پر رحمت کی بارش برساتے رہنا. انک انت الوہاب، تو ہی دینے والا ہے اور کوئی نہیں دینے والا ہے. اسی لیے فرمایا، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. آخری آیت میں اللہ کہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الاخرت اشق، کہہ رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. کیسا عذاب ہے؟ مصیبتیں آئی، کس مہا قسم کی مصیبتیں آئی، بدر میں آئی، فتح مکہ میں آئی، احد میں آئی، کہاں کہاں کیسی کیسی، اور مسلمان پر بھی مصیبت آتی ہے، کافر پر بھی آتی ہے، لیکن کافر کی مصیبت نہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے بلکہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اس کے قدم قدم پر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی مسلمان پر بخار آ گیا، فیور آ گیا، اس پر بھی اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کہیں ٹھوکر لگ گئی اس پر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. بلکہ بعض روایت میں ہے کہ میں نے چابی اس کوئی چیز اس جیب میں رکھی تھی لیکن مل نہیں رہی ہے، میں تلاش کر رہا ہوں تلاش نہیں مل رہی، پھر مجھے تکلیف ہوئی، میں نے دوسرے ہاتھ دوسری جگہ، اتنی تکلیف پر بھی اللہ گناہ کو معاف کر دے گا. مسلمان پر چھوٹی سی مصیبت بھی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن کافر کے لیے مصیبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مصیبت ہے. اور مرنے سے پہلے تو ہے ہی مصیبت، لیکن مرنے کے بعد تو سب سے بڑی مصیبت. والعذاب الآخرتی اشق، کہ روزانہ پورا دن پورا دن پورا دن آگ میں جلتے رہو جلتے رہو جلتے رہو جلتے رہو قیامت تک، پھر قیامت کے بعد پھر ابد الآباد، کوئی اینڈ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں، وما لہم من اللہ من واق، اللہ سے ان کو کوئی اب بچانے والا
نہیں،
کوئی نہیں بچائے گا. اس لیے ہمیشہ دعا کرو، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے کہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، پوری امت کی ہدایت کی دعا کرو. ابھی ہدایت کی دعا کریں گے، ہدایت پر باقی رہیں گے تو موت بھی اس پر آئے گی ایمان پر، پھر ابد الآباد کی جنت ملے گی. آنے والی آیت میں اللہ پاک جنت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنت میں کیسی نہریں ہیں، جنت میں کیا کیا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، پہلے عذاب کو بیان کرتے ہیں، پھر اے مومن گھبراؤ نہیں، میں تمہارا بھی بیان کرتا ہوں، تم ایمان لائے ہیں نا تم. اس لیے آئندہ آنے والی آیت میں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنت میں کیسی کیسی نہریں ہیں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی، آئندہ اس کو بیان کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیمہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما. اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں، اے اللہ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن سے بھر کر کوئی کتاب نہ آئی ہے نہ آئے گی. اے اللہ تیری ذات جتنی بڑی ہے اتنا ہی تیرا قرآن بھی بڑا ہے. اے اللہ اس قرآن کی مجلس اور قرآن کے صدقے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری اعلی اولاد کی گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہم سب کو ہدایت پر قائم دائم رکھنا، اور ہدایت پر موت بھی دے دینا. اے اللہ ایمان پر موت بھی دے دینا. ہماری اعلی اولاد کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، پوری امت کو، اے اللہ اس مجمع کو، سب کو، اور جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے، اے اللہ ساری امت کو، سارے مسلمانوں کو ہدایت پر قائم دائم رکھنا، اور ہدایت پر موت بھی دینا، ایمان پر موت بھی دینا. اس قرآن کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، آنے والی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے بندے، اے اللہ تیرے بیٹھے ہیں جو پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، اپنے اعتبار سے، اپنے گھریلو اعتبار سے، اپنی اولاد کے اعتبار سے پریشان ہوں گے. اے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، اس مجلس کی برکت کے توفیل، اے اللہ تیرے قرآن کے صدقے، اے اللہ ہماری آل اولاد کی جو بھی پریشانی ہو، اے اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، ماں باپ کے فرما بردار بنا دے. بے جوڑ جن کی اولادیں ہیں، اے اللہ انہیں صالحین جوڑے نصیب فرما، اے اللہ انہیں صالحین جوڑے نصیب فرما، جوڑ والوں میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما، متعلقین محسنین دوست و احباب سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن اساتذہ کرام سے ہم نے جو بھی پڑھا ہے، سارے اساتذہ کرام زندہ ہو ان کی مغفرت فرما، مردہ ہو چکے ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبر میں تیری کروڑا رحمت نازل فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، جو بے قید جیلوں میں پھنسے ہیں اللہ ان کے لیے رہائی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ یار ہم راہمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، نہ مانگ سکے، اے اللہ ہمیں نہ مانگنا آتا ہے، اے نہ مانگ سکے اور نہ مانگ سکیں گے. اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل، اے اللہ ہماری دعاؤں کو، توباؤں کو، اے اللہ تو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری مرادیں پوری فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.